تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الحديث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرمو، کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کا اکرام کرو. کسی بھی قوم کا کوئی سردار ہے، صاحب منصب ہے، اور اس قوم میں اس کو معزز سمجھا جاتا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو. یوں تو ہر مسلمان کا اکرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی بھی مسلمان ہو تو اس کا حق ہے کہ جب وہ آئے تو اس کا اکرام کیا جائے، یعنی اس کی عزت کی جائے. یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور کوئی مسلمان آ گیا تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے آنے پر انسان تھوڑی سی حرکت کرے. ویسے ہی بت بنا بیٹھا ہے، آدمی آیا ملنے کے لیے، مسلمان ہے اور اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں ہوا، جوں کا توں بیٹھا رہا، تو یہ اس کے اکرام کے خلاف ہے. کم از کم تھوڑا سا اپنی جگہ سے حرکت کرے جس سے اس کو محسوس ہو کہ میرے آنے پر اس نے میری عزت کی ہے، میرا احترام کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے احترام کے طور پر کھڑا ہو جانا، کہ کوئی آیا ہے تو اس کا احترام کرنے کے لیے، اس کی عزت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے آدمی. اس کا حکم تو شرعاً یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو آنے والا ہے وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اس صورت میں کھڑا ہونا درست نہیں. اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہے، خواہ اس نے زبان سے ظاہر کی ہے یا نہیں، تو اس کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوں میرے اعزاز کے طور پر، یہ اس کی ایک اندرونی بیماری کی نشاندہی کرتا ہے، جو اس کے اندر ایک تکبر ہے، اس کے اندر ایک بڑائی ہے اور وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں. اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ کھڑے ہو، بیٹھے رہو. لیکن اگر اس کے دل میں خواہش نہیں ہے اپنے لیے کھڑا ہونے کی، لیکن آپ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کے منصب کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، تو اس میں مضائقہ نہیں، یہ گناہ بھی نہیں اور واجب بھی نہیں، یعنی کوئی ضروری بھی نہیں کہ کھڑا ہو، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جائے اکرام کے لیے تو یہ ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، گناہ بھی نہیں۔ خود حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر لوگوں کو حکم دیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو قریظہ کے فیصلے کے لیے ان کو بلایا گیا تو آپ نے سب لوگوں سے کہا قومو لسیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ تو لیکن یہ ایسے موقع پر ہے جبکہ خود اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے، اس نے اپنا کوئی اس قسم کا اندیا ظاہر نہیں کیا کہ بھائی میرے لیے کھڑے ہوا کرو، تو کھڑے ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں، جائز ہے، لیکن اگر کھڑے نہ ہو تو کوئی حرج بھی نہیں۔ لیکن اتنا ضرور فرمایا گیا حدیث میں کہ یہ نہ ہو کہ بھائی ایک آدمی آیا ہے تو آپ بت بنے بیٹھے ہیں اور آپ اس کے آنے پر ذرا سا بھی نہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں نہ اپنی جگہ سے کوئی ہلتے ہیں حرکت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کم از کم اتنا تو ہو کہ اپنی جگہ سے ذرا سی حرکت ہو جائے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میرا اکرام کیا۔ یہ اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام، اس کی عزت، یہ تو ہے ہی بڑا عظیم الشان حکم، اور یہ اکرام در حقیقت اس ایمان کا اکرام ہے جو اس کے دل میں۔ کوئی مومن مسلمان جب کلمے پر ایمان رکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ کیونکہ ایمان موجود ہے، لہذا اس کا اس ایمان کی وجہ سے اس کا اکرام کیا جائے، یہ اس کا حق جو اس کا اکرام کیا جائے۔ کیونکہ ظاہر حالات میں تمہیں چاہے وہ ایسا نظر آ رہا ہو کہ اس کے اعمال وغیرہ دین کے پوری طرح مطابق نہیں، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں جو ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس ایمان کا کیا مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان کتنا مقبول ہے، محض ظاہری شکل و صورت سے اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے اکرام اس کا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہونے کے اکرام چاہیے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے سے کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کا کیا درجہ ادا فرمایا۔ اللہ، میں آج ہی ایک جگہ سنا رہا تھا واقعہ، خود میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک مرتبہ میں دار العلوم میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا اور وہ نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک اس میں کوئی اسلامی وضع قطع کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، مغربی لباس میں، انگریزی لباس میں ملبوس، اور دیکھنے سے کہیں دور دور پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس میں کوئی تدین کا شائبہ بھی ہوگا۔ آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنے آیا۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ جی مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں ایکچوری ہوں، ایکچوری ایک یہ تعلیم کا ایک شعبہ ہوتا ہے، حسابات کا، جس جو انشورنس کمپنیوں کے اندر جو حسابات وغیرہ لگائے جاتے ہیں کہ کتنا پریمیم ہونا چاہیے اور کتنے انشورنس اماؤنٹ ہونی چاہیے، اس طرح حساب کتاب کیا جاتا ہے، وہ ایکچوری کہلاتا ہے وہ آدمی۔ اور یہ اس زمانے میں پاکستان کے اندر ہوتا نہیں تھا، تو کہتا ہے کہ میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے انگلینڈ کا سفر کیا تھا اور وہاں جا کے یہ علم حاصل کر کے آیا، اور اس وقت پورے پاکستان میں اس فن کا جاننے والا دو تین کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اور یہ جو آدمی یہ ایکچولی ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اور مصرف نہیں سوائے اس کے کہ انشورنس کمپنی میں وہ کام کرے۔ تو آ کر میں نے انشورنس کمپنی میں ملازمت کر دی، और क्योंकि आदमी पाकिस्तान घर में दो तीन से ज्यादा नहीं थे, इस वास्ते उनकी मांग भी बहुत थी और तनख्वाह उसके सहूलियात बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा तनख्वाह है, बहुत ज्यादा सहूलियात है, वो मैंने पेशा अख्तियार कर लिया। जब सारा कुछ हो गया, तालीम हासिल कर ली, वहां से वापस आ गया, मुलाजमत हो गई और उसमें काम करने लगा, तो किसी ने मुझसे कहा कि ये इंश्योरेंस का काम जो है ये तो हराम जायज नहीं। तो मैं इसकी तस्दीक करने आया हूं आपसे कि ये अब सारी जिंदगी तो उसी हिसाब से बना ली, ढाल ली, तालीम उसी की हासिल कर ली, तो आपसे पूछने आया हूं कि ये वाकई हराम है कि हलाल है, जायज है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो इंश्योरेंस की मौजूदा सूरतें जितनी फैली हुई है वो सब हराम है, बीमार है, कहीं सूद है, कहीं कुछ है, सब हराम है, और उसमें मुलाजमत भी जायज नहीं। अलबत्ता हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर कोई बैंक में मुलाजिम हो, इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजिम हो, तो उसको चाहिए कि वो अपने लिए कोई दूसरा जरिया रोजगार तलाश करे और एहतमाम के साथ तलाश करे, मेहनत के साथ, कोशिश के साथ, जैसे एक बेरोजगार तलाश करता है, तलाश करे और तलाश करने के बाद जब उसको मिल जाए कोई दूसरा जरिया आमदनी तो फिर छोड़ दे उसको। बुजुर्ग इसलिए कहते हैं कि भाई हर एक आदमी पता नहीं किसके क्या हालात हैं, आज ही एकदम से अगर छोड़ दे और फिर बाद में किसी परेशानी में मुबतला हो तो बाद में कहीं ऐसा ना हो शैतान उसको बहकाए कि भाई दीन के ऊपर चले थे तो ये मुश्किल आ गई। इस वास्ते बुजुर्ग कहते हैं कि भाई फौरन मत छोड़ो, दूसरा तलाश करो, जब दूसरा मिल जाए तो फिर छोड़ देना। तो नौजवान मुझसे कहने लगा कि जी मैं आपसे ये पूछने नहीं आया, मशवरा लेने आया कि मैं मुलाजमत छोड़ूं कि रखूं, मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि ये काम हलाल है कि हराम। तो मैंने कहा भाई वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन साथ साथ बुजुर्गों की जो बात थी वो भी मैंने बता दी, ताकि जी ना वो मुझे आप मशवरा ना दें कि मैं मुलाजमत छोड़ूं या रखूं। बात यह है कि ये बता दीजिए मुझे साफ दो टूक लफ्जों में, हराम है कि नहीं। मैंने कहा जी हराम है। पहले हराम है, अल्लाह ने हराम किया या आपने हराम किया? तो मैंने कहा अल्लाह ने हराम किया। सर जिस अल्लाह ने हराम किया मुझे रिस्क से महरूम नहीं करेगा, लिहाजा अब मैं उस दफ्तर में वापस नहीं जाऊं। जब हराम है तो हराम है, अब मैं यहां से उस दफ्तर में वापस नहीं जाऊंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया तो जब उसने हराम किया है तो उसके बाद ये नहीं है कि मेरे ऊपर रिज्क के दरवाजे बंद कर दें। इस वास्ते मैं तो आज ही से छोड़ता हूं। मैंने कहा भाई देखो जाहिरी शक्ल सूरत से कहीं दूर दूर पता नहीं लगता था कि इस अल्लाह के बंदे के दिल में ऐसा पक्का ईमान होगा, अल्लाह पर ऐसा पक्का भरोसा होगा, ऐसा तवक्कुल होगा, लेकिन अल्लाह ने दिया था उसको और वाकईतन उसने छोड़ दिया, उसी दिन छोड़ दिया। और उसके बाद अब भी मैं जानता हूं वो है, अमेरिका में है और अल्लाह ने फिर उसको नवाजा, दूसरे रोजगार उसको अता फरमाया। लेकिन वो वाकया मेरा आज तक मेरे उस नौजवान की ये बात दिल पर नक्श है। तो किसी के जाहिर को देखकर क्या हम हुक्म लगाएं और क्या हम फैसला करें? पता नहीं अल्लाह ने उसके दिल में ईमान की कैसी शमा रोशन की, अपनी जात पर कैसा भरोसा उसको दिया है, कैसा तवक्कुल अता फरमाया। लिहाजा किसी भी इंसान की किसी भी कभी भी तहकीर मत करो। जो साहिब ईमान है अल्लाह तबारक ने उसको अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहद अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौलत अदा फरमाई है, वो काबिल इकराम और उसकी वजह से उसका इकराम करने का हुक्म दिया गया हर साहिब ईमान। शेर साधी फरमाते हैं हर बेशक गुमा मबर के खाली शायद के पलंग खूब तबाह कर। ये ना सोचो कि ये जंगल खाली होगा, पता नहीं कौन से कौन कैसे कैसे शेर और चीते इसमें सोए हुए हों। तो अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को ईमान अता फरमाते हैं तो हमारा काम यह है कि उस ईमान की कदर करें, उस ईमान की इज्जत करें, उस ईमान का इकराम करें जो उसके दिल में है। नहीं मालूम क्या चीज बताए अल्लाह। तो ہے تو ہر مسلمان کے اکرام کا حکم، لیکن ساتھ میں یہاں فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی قوم میں اس کو معزز سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنا بڑا مانتے ہیں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے پاس آئے تو فرمایا کہ اس کے آنے پر بھی اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو. یہ اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس کی عزت کی جائے. عزت اس کے کفر کی نہیں، اس کی کفر سے نفرت، اس کے کفر سے طبیعت میں کراہیت، لیکن چونکہ اپنی قوم میں اس کو باعزت سمجھا جاتا ہے تو تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو، اس کی مدارات کے لیے. ایسا نہ ہو کہ تم اس نفرت کے نتیجے میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ تمہارے دین سے متنفر ہو جائے. اس واسطے اکرام کرو اس کا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. آپ کے پاس بڑے بڑے سردار بھی آتے تھے، کافروں کے بڑے بڑے سردار آیا کرتے تھے، لیکن جب وہ آتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے پر ان کو یہ احساس کبھی نہیں ہوا کہ ہماری بے عزتی ہوئی. ان کی عزت کی، ان کا اکرام کیا، ان کو عزت سے بٹھایا اور عزت کے ساتھ ان سے بات کی. یہ ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کافر بھی آ جائے تو ہمارے ہاں کم از کم اس کو بے عزتی کا احساس نہ ہو. اللہ، ایک مطلب حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے گھر میں، سامنے سے ایک صاحب آتے ہوئے دکھائی دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس قریب تشریف فرما تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، یہ شخص جو آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، قبیلے کا برا آدمی ہے یہ جو آ رہا ہے. پھر حضرت عائشہ نے سن لیا. جب وہ آ گیا تو دیکھا حضوری کے پاس آ رہا تھا. جب وہ آ گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کا اکرام کیا اور اکرام کر کے اس کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ اس سے بات کی اور نرمی کے ساتھ بات کی. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، لیکن جب یہ آیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی اور اس کے ساتھ بڑے نرمی کے ساتھ آپ پیش آئے، تو کیا وجہ ہے؟ تو آنندر سرواج نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت برا ہے جس کی شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے. یہ حدیث میں یہ الفاظ ہے. اس حدیث میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے، وہ آ رہا تھا چلا ہوا تو اس کے آنے سے پہلے ہی گویا اس کے پیٹ پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی برائی بیان کی کہ یہ قبیلے کا برا آدمی ہے. برائی میں لگتا ہے کہ یہ تو غیبت ہو گئی، کیونکہ پیٹ پیچھے ایک آدمی کی برائی کی جا رہی ہے، لیکن یہ غیبت اس لیے نہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی کی برائی سے بچانے کی نیت سے اس کی برائی کسی سے بیان کی جائے تو یہ غیبت نہیں ہوتی. متنبہ کرنے کے لیے کہ دیکھو بھائی فلاں آدمی سے ذرا محتاط رہنا، تو ایسا نہ ہو تمہیں دھوکہ دے جائے، تو ایسا نہ ہو تمہیں تکلیف پہنچا جائے. اگر کسی شخص کو اس کی برائی سے بچانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کسی کی برائی بیان کی جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے. جب آپ کو پتا ہے، مثلا واضح طور پر پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ فلاں کو دھوکہ دے گا، اور اس دھوکے کے نتیجے میں اس شخص کو بہت سخت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے, جسمانی مالی کسی قسم کی. اب آپ پر واجب ہے کہ بتائیں اس کو کہ بھائی دیکھو بڑا آدمی ہے تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہا ہے, تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے, یہ غیبت میں شمار نہیں ہو. تو ایسا کو جو بتایا کہ یہ آدمی قبیلے کا برا آدمی ہے, اس کا منشا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی کسی وقت دھوکہ دے جائے. اس کے اوپر اعتماد کر کے, اس پر بھروسہ کر کے حضرت عائشہ یا کوئی اور مسلمان کوئی ایسا کام کر گزرے کہ بعد میں پھر پچھتائیں. اس لیے حضرت عائشہ کو پہلے ہی سے بتا دیا. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا اس حدیث میں, دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو برائی میں رنگ فرمائی, لیکن جب وہ آ گیا تو بڑے خاطر توازوں کی اس کی. تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ظاہر و باطن کے اختلاف کی بات ہوگی, لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے ایک ایک چیز کی حدیں بیان فرمائی ہے. وہ یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ متنبع کرنے کے لیے بتا دیا کہ برا آدمی ہے, لیکن جب ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے تو اس مہمان بن کر آنے کا بھی کچھ حق ہے, اور وہ حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں اور اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ جو ایک مہمان کے ساتھ کرنا چاہیے, وہی برتاؤ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر فرض کرو اس کا اکرام نہ کیا جائے تو وہ تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے, تمہیں کسی مشکل میں اترا کر دے, تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دے جو تمہیں آئندہ پچھتانا پڑے, تو اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو اس وقت میں بھی اکرام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں, کیونکہ اپنے آپ کو بچانا, اپنی جان کو, اپنے مال کو, اپنے آبرو کو بچانا بھی انسان کا فرض جو فرائض میں داخل ہے. اسے فرمایا کہ وہ آدمی بہت برا ہوتا ہے کہ جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے لوگ ان کے احترام کریں. احترام سے نہیں کر رہے تو آدمی اچھا ہے, بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ تکلیف پہنچائے گا, تو ایسے میں بھی احترام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں, اپنے آپ کو بچانے کے, بشرطے کہ وہ احترام جائز حدود میں ہو, اس کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے ایک ایک جز میں نہ جانے کتنے سبق ہیں ہمارے آپ کے لیے. بتا دیا کہ اتنی بات غیبت نہیں, اور یہ اکرام کرنا جو ہے یہ کوئی منافقت نہیں, کیونکہ حکم ہے کہ خواہ وہ کیسے کافر ہو, منافق ہو, فاسق ہو, کیسا بھی ہو, جب تمہارے پاس مہمان بن کر آئے تو عزت کرو, اکرام کرو, یہ حکم ہے. اس واسطے یہ منافقت میں داخل نہیں. اللہ, میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا, سر سید صاحب کا ایک واقعہ, حالانکہ سر سید صاحب اللہ تعالیٰ چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے, انہوں نے اسلامی عقائد کے اندر جو کچھ گڑبڑ کی وہ بہت خطرناک قسم کی ہے, اللہ بچائے. لیکن بہرحال ابتدا کے اعتبار سے بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور باقاعدہ عالم بھی تھے اور بزرگوں کی صحبت بھی اٹھائی تھی. ان کا واقعہ حضرت والد صاحب نے سنایا ایک مرتبہ کہ وہ ایک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بے تکلف دوست بھی بیٹھے تھے, سامنے سے ایک آدمی دور سے آتا ہوا دکھائی دیا. تو عام ہندوستانی لباس میں چلا آ رہا تھا, سامنے ایک ہال سا تھا کوئی, وہاں آ کر رک گیا, تو ہاتھ میں کوئی تھیلا تھا, اس تھیلے میں سے اس نے ایک عربی جبا جو عرب لوگ پہنتے ہیں مشلا, وہ نکالا اور ایک کال نکالی اور وہ پہنا اور پھر آگے بڑھنے لگا. سب سے بیٹھے ہوئے دور دور سے دیکھ رہے تھے, شیشے میں سے نظر آ رہا تھا, تو اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے یہ فراڈی آدمی معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ ویسے تو اپنا ٹھیک ٹھاک اپنا پاکستانی لباس میں آ رہا تھا, یہاں سامنے آ کے اس نے یہ چولہا اپنا بدل لیا اور عرب لباس پہن لیا ہے. تو اب یہ اپنے آپ کو عرب ظاہر کرے گا اور عرب ظاہر کر کے عرب نسل ظاہر کر کے پھر اس پیسے ایسے مانگے گا. تو یہ کہاں سر, وہ ہوا ایسا ہی تو ادھر میں آ گیا اور آ کر دستک دی, سر بھائی نے دروازہ کھولا اور اس کو عزت کے ساتھ بلایا گھر میں. پوچھا کہ بھائی کہاں سے تشریف لائے, تو اس نے کہا کہ میں حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں. حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بڑے درجے کے صوفیاء کرام میں سے تھے, ان سے کہا کہ میں بیعت ہوں. اور پھر اپنی کچھ ضرورت بیان کی کہ میں اس ضرورت میں ہوں اور اس کی وجہ سے آپ سے اپنی ضرورت ذکر کرنا ہے, ان کو میری مدد کر دیں. تو سر سید نے اس کے لیے جو کچھ خاطر مدارات کی اور جتنی کھانے پینے کی وہ ساری کی اور جتنے پیسے وہ کہا تھا اس سے بھی زیادہ لا کر اس کو دیے اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ. جب اس کے چلے گئے تو انہوں نے جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی خدا کے بندے تم نے خود بتایا تھا کہ یہ آنکھوں سے دیکھا کہ اسے چولہا بدلا اور کپڑے اتار کے عرب لباس پہنا اور تم خود کہہ رہے تھے کہ دھوکہ دے گا اور خود کہہ رہے تھے کہ پیسے مانگے گا, وہ سب کچھ ہوا اور اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ مزارات اس کی کی اور اس نے اس کو پیسے دیے اور رخصت کیا. یہ کیا بات؟ تو کہتے ہیں سر سید نے جواب میں کہا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ایک تو مہمان ہو کر آیا تھا لہٰذا خاطر کروا تو میں نے اس لیے کی, اور جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے سر پیسے ویسے میں نہ دیتا کیونکہ جیسے لگ رہا تھا کہ فرادی ہے, لیکن اسے نام ایک ایسے بزرگ کا لے لیا, حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے بزرگ کا نام لے دیا کہ اس کے بعد میری جرت نہیں ہوئی کہ میں انکار کروں, کیونکہ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ ان سے اگر نسبت واقعی تو دور دراز کی بھی نسبت اس کو تھی, تو اس نسبت کا احترام کرنا میرا فرض تھا, شاید اللہ تعالیٰ میری اس نسبت کے احترام پر اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر. یہ میں نے چیز کو دیکھا. تو یہ حضرت والد صاحب جو ہے حضرت حکیم الامت سے سنا, حضرت حکیم الامت نے سر سید کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی اور کہا کہ یہ ہے کہ ایک طرف مہمان کا اکرام اور دوسری طرف بزرگان دین کی نسبت کا احترام, کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے ساتھ ذرا سی بھی نسبت اگر کسی کو ہو گئی ہے تو کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کے اکرام ہی کی بدولت ہم پر نوازش فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کسی بھی قوم کا کوئی معزز آدمی ہو تو اس کا احترام. یہاں ایک بات اور سنا دوں, اللہ جیسے اجتماعات ہوتے ہیں مجلسیں ہوتی ہیں جیسے ہم بیٹھے ہیں, اس کا عام فائدہ یہ ہے کہ جو شخص پہلے جس جگہ پہنچ جائے وہی اس کا حقدار ہے. اگلی سفر مثلا جو آدمی پہلے پہنچ گیا وہ اس کا حقدار ہے, دوسرے آدمی کوئی اپنی پہنچتا کہ کہیں کہ بھائی تم ہٹو میں بیٹھ رہا ہوں, جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے. عام اصول یہی ہے کہ جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے, لیکن اگر اس مجلس میں یا اس اجتماع میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو اپنے قوم کا کوئی معزز فرد ہے, اس صورت میں اس کو آگے بٹھا لینا اور دوسروں سے آگے جگہ دے دینا, یہ اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہے. ہمارے بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہے سب اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں, لیکن کوئی مہمان آ گیا جس کو سمجھا کہ یہ معزز ہے, اس معزز مہمان کو قریب لانے کے لیے اگر اپنے دوسرے بے تکلف دوستوں سے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ اور قریب بٹھا لیا, تو یہ بھی اس میں بھی کوئی مضافہ نہیں. یہ اس لیے عرض کر دیا کہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے بعض اوقات دنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حکم تو شریعت کا یہ تھا کہ جو پہلے آئے وہ جہاں جگہ پائے بیٹھے، اب اگر کوئی آیا ہے تو پیچھے بیٹھا تو بیٹھا ہے، لیکن یہ دوسروں کا حق تعمال کر کے اس کو آگے کیسے بلاتے ہیں؟ تو وہ در حقیقت اس حدیث پر عمل فرماتے ہیں کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه، جب کسی قوم کا کوئی معزز آدمی آ جائے تو اس کا اکرام کرو. بلکہ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ہمیشہ اس کا بڑا خیال فرماتے ہیں. اور اگر ایسے موقع پر جب کہ کوئی بڑا آدمی آ گیا، اب یہ سب میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو جگہ نہ دیتے، تو حضرت اس کو خاص طور پر متنبع فرماتے تھے کہ بھائی یہ کیا کر، تمہیں چاہیے جگہ سے ہٹ کر ایسے آدمی کو جگہ عطا تم کری ہو. البتہ حضرت نے اس کے اوپر، اس حدیث کے اوپر ایک جملہ تحریر فرمایا، وہ بھی یاد رکھیں، وہ یہ کہ کافر ہو یا فاسق ہو، اس کے آنے پر اس کا اکرام اگر اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے ہو تو انشاءاللہ باعث اجر ہے، کیونکہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل. لیکن اگر اکرام اس غرض سے ہو کہ اس کا اکرام کروں گا تو یہ میرے فلاں جگہ پر کام آئے گا اور اس سے سفارش کراؤں گا یا اس سے فلاں اپنا دنیاوی مقصد حاصل کروں گا، دنیاوی طمع کے لحاظ سے اکرام اس لیے کر رہا ہے ایک کافر کا یا ایک فاسق کا کہ یہ کسی دنیاوی طمع حاصل کرنا لالچ مقصود ہے، پیسہ بٹورنا مقصود ہے یا اپنا منصب حاصل کرنا مقصود ہے، تو پھر یہ اکرام درست نہیں، اس نیت سے نہ ہونا چاہیے. نیت یہ ہو کہ ہمارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، نہ یہ کہ تمام کی خاطر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو عمل کے طور پہ بنا. آگے دوسری حدیث ہے اور یہ حدیث طرح لمبی ہے، اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں. خلاصہ واقعہ کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو ایک سال آپ اعتکاف میں تھے، تو جب اعتکاف ہی کی حالت میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لائیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں گھر میں تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لائیں. جتنی دیر بیٹھنا تھا بیٹھ گئیں، جب واپس جانے لگیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ چلے کچھ دیر، یا ان کو مسجد کے دروازے تک کم از کم گھر کے کنارے تک پہنچا دے ساتھ چلے. اب ذرا دیکھتے جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت ہے کہ ایک تو معتکف میں اگر بیوی ملنے کے لیے آئی ہے تو معلوم ہوا یہ اگر پردے کے ساتھ آئے تو جائز ہے. دوسرے یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاق نہیں فرمایا کہ وہ جا رہی ہے تو چلو چلے جا، ان کو پہنچانے کے لیے ساتھ چلے، یہ اکرام ہے بیوی کا. اور اس میں تعلیم دے دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے جو برابری کی بنیاد کا ہو، اور اس کا اکرام بھی اس کا حق ہے. وہ تم سے ملنے کے لیے آئی تو تم پہنچانے کے لیے اس کو جا رہے ہو، یہ بھی اس کے حقوق میں داخل. خیر جب پہنچانے کے لیے جانے لگے تو سامنے سے دیکھا کہ دو صاحبان، دو صحابہ کرام وہ آنا چاہتے تھے وہیں پر. آپ نے دیکھا کہ وہ سامنے آئیں گے تو ام المؤمنین کا کہیں بے پردگی نہ ہو، تو آپ نے ان سے فرمایا بھائی ذرا وہیں پر ٹھہر جائے تاکہ صفیہ کی بے پردگی نہ ہو اور وہ پردے کے ساتھ اپنے گھر میں چلی جائیں تو پھر ان کو بلایا جائے. پہلے ان کو روک دیا، فرمایا علی رسلکما، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر. وہ ٹھہر گئے. ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ وہاں سے گزر کے اپنے گھر میں تشریف لے گئی. جب گھر میں تشریف لے گئی تو پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی اب اگر آپ آنا چاہیں تو آ جائیے. ان کو بلا لیا اور بلا کر ان سے فرمایا کہ بھائی یہ خاتون جو تھیں یہ صفیہ تھیں, یعنی میری اہلیہ تھی صفیہ تھی. اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میں نے صراحت اس لیے کر دی کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے. کیا مانا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو کے ساتھ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں تو کہیں کسی کے دل میں دور دراز یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ خاتون کون آئی تھی ملنے کے لیے حضور اکرم. اس لیے فرمایا کہ میں نے وضاحت سے تم سے کہہ دیا کہ یہ صفیہ یہ میری بیوی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ واقعہ حدیث میں صحیح میں ہے, بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی سب جگہ آیا ہے. اور اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ دیکھو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کے دل میں حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کا کوئی غلط خیال آئے گا کہ آپ کسی نامحرم خاتون کے ساتھ اس طرح تشریف لے جا رہے ہوں گے. اور مہینہ بھی رمضان کا بھی عشرہ اخیرہ اور مسجد نبوی اعتکاف کی حالت, کسی عام مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی کہ جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے. لیکن آپ نے یہ تعلیم یہ دے دی کہ اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچاؤ. اگر اندیشہ ہو کسی موقع پر اس بات کا کہ کہیں تہمت نہ لگ جائے, کسی کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آ جائے, تو ایسے مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یہ تعلیم یدی امت ہو. ایک حدیث کے طور پر ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا اتقوا مواضع التہم, تہمت کے مواقع سے بچو. سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی صحیح سند سے ثابت نہیں, لیکن اس کی اصل یہ حدیث ہے. یعنی جس طرح انسان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ گناہ سے بچے, ناجائز کاموں سے بچے, اسی طرح اس یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کسی گناہ کی تہمت سے بچائے, ناجائز کام کی تہمت سے بچائے, ایسا کام نہ کرے جس کی بنا پر لوگوں کے دل میں خیال ہو کہ شاید یہ فلاں کام کر رہا ہوگا, ناجائز کام کر رہا ہوگا, تہمت کے مواقع سے بچے. اس میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خامخواہ بھائی اپنے بارے میں کسی کو بدگمانی ہے, اپنے بارے میں خامخواہ ایک بدگمانی کیوں پیدا کی جائے, کیونکہ جس طرح اوروں کا حق ہے تو نفس کا بھی حق ہے, اور نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ ذلیل نہ کیا جائے, بلا وجہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کی جائے. اور دوسرا فائدہ اس میں ہے اس شخص کا کہ اگر کوئی شخص بدگمانی میں مبتلا ہوگا اور بغیر تحقیق کے وہ آپ کے بارے میں بدگمانی کرے گا تو وہ گناہ میں مبتلا ہوگا. اس کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ اس واسطے یہ ایسا کام کرنا جس سے خامخواہ شبہات پیدا ہوں, شکوک پیدا ہوں, یہ درست ہے. گناہ کے جو مواقع جو جگہ ہوتی ہے نا گناہوں کی, آپ چاہے وہاں گناہ نہ کریں لیکن اس کے پاس سے گزرنا, اس طرح گزرنا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ بھائی یہ بھی اس گناہ میں ہوگا. اب تو سنیما حال ہے, آپ وہاں سے اندر سے گزر کے اپنا یہ سمجھ کے راستہ مختصر ہے, چلو ادھر سے نکل جائیں, سنیما حال میں سے گزر گئے اس خیال سے کہ راستہ یہ آسان پڑے گا مختصر پڑے گا, وہاں سے گزر گئے, نہ کسی تصویر کو دیکھا نہ کوئی گناہ کیا, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن وہاں سے گزرنا کوئی آدمی اگر اشارہ تمہیں دیکھ لے تو کیا سمجھے گا کہ بھائی یہ صاحب یہ سنیما دیکھنے آئے ہوں گے مثلا. تو اب ایسا کام کرنا جس سے خامخواہ کی تہمت لگ جائے اپنے اوپر اور شبہات پیدا ہو جائے یہ درست نہیں. اگر کبھی ایسی نوبت آ بھی جائے جس سے شبہات ہو تو واضح کر دینا چاہیے, بتا دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو میں فلاں کام کے لیے آیا تھا, جیسا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سب بھی آئے. کوئی بھی تہمت کا موقع ہو آدمی کو اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچانا چاہیے. یہ بڑے نازک باتیں ہیں. اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنا لوگ جان بوجھ کر یہ بھی پسندیدہ نہیں, لیکن بلا وجہ اپنے آپ کو گناہگار ظاہر کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں, یہ بھی سنت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو تہمت رکھو. ایک فرقہ گزرا ہے صوفیاء کرام کی طرف منسوب ہوتا ہے, اللہ جانے کیسے لوگ تھے, وہ کہتا تھا اپنے آپ کو ملامتی, فرقہ ملامتی. وہ فرقہ ملامتی یہ کرتا تھا کہ اپنا ظاہر حال ایسا رکھتا تھا کہ جیسے گناہگاروں کا, فاسقوں کا, فاجروں کا, نہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, نہ جناب کوئی کسی کے سامنے کوئی عبادت ذکر کر رہے ہیں, حلیہ بھی ایسے ہی بنایا ہوا ہے, حلیہ بھی ظاہر کا ظاہر واحد ایسا بنا رکھا ہے کہ جو فاسق کو فاجروں کا ہوتا ہے. اور کہتے یہ تھے کہ ہم یہ حلیہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. اگر ہم داڑھی رکھیں گے, نماز پڑھیں گے اور مسجد میں جا کے سب افضل کے اندر اہتمام کریں گے نماز پڑھنے کا, تو اس سے لوگ سمجھیں گے بڑے بزرگ آدمی ہیں, لوگ ہماری عزت کریں گے, اور اس سے ہمارا دل خراب ہوگا, ہمارا نفس خراب ہوگا, ہمارے تکبر پیدا ہوگا. اس واسطے ہم یہ سب کام کرتے ہیں. اس کو وہ کہہ رہا تھا ملامتی یا فرقہ, یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا بناتے تھے کہ جس سے لوگ ملامت کریں اس کے اوپر کہ کیسا خراب ہوگا. وہ جان بوجھ کر اس لیے کرتے تھے کہنے کو کہ بھائی تاکہ ریا نہ ہو جائے, لیکن یہ سنت کا طریقہ نہیں, نہ یہ شریعت کا طریقہ ہے, نہ یہ بزرگان دین کا صحیح طریقہ ہے. اگر ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ کسی غلبے حال میں ایسا کر گیا ہو وہ اللہ کیا معذور ہو, لیکن قابل تقلید نہیں, یہ طریقہ درست ہے. اپنے آپ کو ریا سے بچانے کے لیے گناہ کا ارتکاب کرے انسان, ارے بھائی ریا بھی تو گناہ ہے نا, اس گناہ سے بچنے کے لیے خود کسی دوسرے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, یہ بات درست نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام, اس کو ریا کے خوف سے نہ چھوڑو. کوئی آدمی یہ کہتا میں مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا, میں تو گھر میں پڑھتا ہوں. کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا تو دکھاوا ہو جائے گا, سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ اول میں نماز پڑھ رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو جن کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ بھائی ہم تو مسجد میں سے نہیں پڑھتے کہ تاکہ ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں. یاد رکھو یہ سب شیطان کا دھوکا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ مسجد میں آ کر پڑھو تو مسجد میں آ کر پڑھنا ہی ضروری ہے, وہیں آ کر پڑھنا درست ہوگا. اور یہ خیال کے ساتھ جائیں گے تو ریا ہو جائے گی اور دکھاوا ہو جائے گا, یہ سب شیطان کا دھوکا ہے. ہرگز ایسا نہیں, مسجد میں آ کر پڑھو. اور اگر ریا کا خیال آتا بھی ہے استغفار کر لو, استغفر اللہ رب کل ذنب و توب. فرائض کے بارے میں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ علانیہ ادا کیے جائیں, نوافل گھر میں جا کے پڑھو بے شک, لیکن فرائض علانیہ ادا ہونے چاہیے مردوں کے لیے کہ وہ مرد جا کر جماعت سے مسجد میں نماز پڑھیں. اور یہ کہنا کہ صاحب میں تو یہ سب فضول بات ہے اور یہ ملامتی فرقے کی جو بات ہے اس کا قرآن و سنت سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اگر کسی نے کیا ہو حالت غلبہ حال میں وہ اللہ کیا معذور ہو وہ اور بات ہے, لیکن یہ سنت کا طریقہ نہیں, یہ شریعت کا طریقہ نہیں, یہ جائز نہیں. طریقہ وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت کے مواقع سے بھی بچ, تہمت کے اپنے آپ کو تہمت سے بچاؤ. آپ کسی عذر کی وجہ سے فرض کرو جماعت سے رہ گئے, جماعت میں نہیں پہنچ سکے مسجد, عذر, کوئی عذر تھا شریف. اب کوئی آ گیا مہمان اور آپ کو یہ خیال ہے کہ بھائی یہ سمجھے گا کہ یہ تو آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, اس وقت میں اگر آپ اپنا عذر اس کے سامنے واضح کر دیں, بتا دیں کہ بھائی یہ بات عذر پیش آ گئے تو اسے پہنچ نہیں سکتے, تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں, یہ موضع تہمت سے بچنے کی بات ہے. کہ موضع تہمت میں انسان آ گیا تھا کہ اس کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا تھا کہ جان بوجھ کر جماعت چھوڑ رہا ہے, تو اگر وہ عذر بیان کر دے تو کوئی مضائقہ نہیں. اس عذر کے بیان کرنے میں نہ ریا ہوتی ہے, نہ دکھاوا ہوتا ہے, نہ منافقت ہوتی ہے, نہ کوئی اور بات ہے. یہ تہمت سے بچنے کی بات ہے. تو حضور اقدس نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ایسے مواقع کے اوپر اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچائے. حضرت والا نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس حدیث میں اس پر دلالت ہے کہ ایسے شبہات کے مواقع سے بچنا چاہیے, جہاں کسی ادنا بھی شبہ ہو سکے اپنے آپ کو اس سے بچے. اور یہ مواقع وہ ہیں جن کی ظاہری صورت بعض منکرات کسی صورت ہو, یعنی آپ ظاہری اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا. مثلا کسی جیسے منکوہ کے پاس بیٹھنا اور اجنبیہ کے پاس بیٹھنا دونوں صورت میں مشابہ ہیں. ایسے مواقع پر احتیاط یا مدافعات ضروری ہے. آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا آدمی غلط بات سمجھ جائے. باقی جو امور ایسے نہ ہوں ان کی ذکر میں پڑنا یہ خوف ہے ملامت سے جس کے طرف پر مدعا کی گئی ہے. یعنی جو ظاہری اعتبار سے گناہ لگ رہے ہوں ان سے اپنے آپ کو ان کے شبے سے بچانا یہ تو ضروری ہے, لیکن یہ کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسی باتوں سے مبرہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے جس کے جو فی نفسی درست ہے, اور اس کے لیے کوئی تاویل توجہ کرے لوگوں کے ملامت کے خوف سے, تو یہ بات پسندیدہ نہیں. جیسے مثلا کسی آدمی نے کوئی سنت کا کام کیا, سنت کا کام, لیکن وہ سنت کا کام لوگ اچھا سمجھتے نہیں, داڑھی رکھ لی کسی نے اور لوگ اس کو اچھا پسند نہیں کرتے, اب اس کی تعویل توجہ کرتا پھر رہا ہے کہ لوگ میری ملامت نہ کریں, میری برائی نہ کریں, اس کی چندہ حاجت نہیں. ارے بھائی جب ایک سنت کا کام کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں کیا ہے, تو اب لوگ تمہیں اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, ملامت کریں یا تعریف کریں, اس سے بے نیاز ہو کر کام کرو. اگر ملامت کریں تو کرنے دو, وہ ملامت ایک مسلمان کے گلے کا ہار ہے, وہ زینت ہے اس کے لیے. تو اگر کوئی شخص ملامت کر رہا ہے اتباع سنت کی وجہ سے, دین پر چلنے کی وجہ سے, اللہ کے حکم کے اتباع کی وجہ سے, تو وہ ملامت تو قابل مبارک باد ہے. یہ انبیاء کرام کا ورثہ ہے, انبیاء کرام کا درجہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے, اس سے مت گھبراؤ, اس کی وجہ سے اپنی برات ظاہر نہ کرو. ہاں گناہ کے مواقع جس کے اندر اندیشہ ہو کہ لوگ گناہ میں مبتلا ہونے کا خیال کریں گے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے آپ کو کسی گناہ کے شبہ سے بچانے کے لیے کسی دوسرے پر کوئی بات ظاہر کر دینا کہ یہ بات اصل میں ایسی تھی, یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ پسندیدہ ہے, تاکہ اس کے دل میں تو خیال نہ ہو. تو ایک تو اپنے آپ کو بچانا اور دوسرے کو بدگمانی کے گناہ سے بچانا, یہ بھی مسلمان کا کام ہے, بدگمانی کے گناہ سے بچانا یہ بھی چاہیے. تو ایسے مواقع کے اوپر اس کا اظہار کر دینے میں کوئی مذاقہ نہیں. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں, شرماتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ظاہر کریں گے تو پتہ نہیں کوئی ریا ویا نہ ہو جائے, تو ریا ویا نہیں ہوتی تہمت سے بچانے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انشارات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازہ, بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔